السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یونس آیت نمبر 41. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون. اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سورہ یونس کا مرکزی مضمون جو نظر آتا ہے ہمیں، وہ رسالت پر ایمان لانا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر ماننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے چنے گئے پیغمبر یا اس کے رسول ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے، جیسے پیچھے سے ہم پورا مضمون پڑھتے آئے تھے، قرآن کی صداقت کے بارے میں بات کی گئی، پھر چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اس قرآن کی طرح کوئی صورت لا سکتے ہو تو لے آؤ، پھر اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے اس میں کچھ کمی زیادتی کرنے کا. تو یہاں پر اسی کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو پیچھے کی آیتوں ہی کا کنٹینیویشن ہے کہ اگر اے رسول یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ جھٹلا رہے ہیں آپ کو، تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی اب بلا وجہ کی کج بحثی یا جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے تو میں خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور اگر پھر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک تو سننا ہوتا ہے، جیسے ہر کوئی آواز سن سکتا ہے، جیسے جانور بھی آواز سن لیتے ہیں، اور دوسرا سننا وہ ہوتا ہے جو انسان کو، یعنی اس کے اندر تک جا کر کوئی بات کو ایک طرح سے اس کو احساس دلا دے، اس کے اندر کچھ کلک ہو جائے، یا پھر اندر سے طبیعت آمادہ ہو جائے کہ اگر کسی نے کوئی معقول بات کہی ہو تو اس کو مان لیا جائے. جو کوئی تعصب میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا اور جس کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ سادگی سے سن لیتا ہے اور مان بھی لیتا ہے. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے، ہمیں سننا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف اپنے نفس کی پیروی کریں گے، ہم تو صرف اپنے آبا اور اجداد کی پیروی کریں گے، صرف ہمارے نفس کی جو دلچسپیاں ہیں، جس سے ہمیں رغبت ہے، یا جو ہمارا عقیدہ ہے، یا جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری فکر ہے، اس کے خلاف ہم کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے. اگر ہماری سوچ کے مطابق ہو تو مانیں گے اور سنیں گے، اور اگر ہماری سوچ اور فکر کے مطابق نہیں ہے تو پھر چاہے کتنی بھی اچھی بات ہو، نہ ہم مانیں گے نہ سنیں گے. تو پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن ایکچولی وہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے ان کی وہ بصیرت ہی چلی گئی ہے، ان کو وہ عقل ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ سمجھ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ان چیزوں سے جو سنائی جا رہی ہے ان کو دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف اپنے خواہشات کے بندے ہیں. ان کو نہ یہ فکر ہے کہ دنیا میں ہمارا کیا انجام ہوتا ہے، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا. اور ایسے سارے لوگ پھر کانوں کے بہرے ہوتے ہیں، اور کانوں کے بہرے ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ دل کے بہرے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل پر پردہ پڑ گیا ہوتا ہے، اس لیے کانوں سے ان کو حق اور سچ بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ وہ سنتے ہیں. جیسے ابو جہل تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب یہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، نہ کانوں کے بہرے تھے، بلکہ ابو جہل تو لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لا کر نہیں دیا. اسی طرح سے مسلسل 3 دن تک یہ اور اس کے ساتھ ہی قرآن سننے آتے رہے، ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، ایک دوسرے سے وعدہ لیتے رہے کہ کل قرآن سننے نہیں آئیں گے، لیکن پھر دوبارہ آئے سننے کے لیے، یعنی اس کی صداقت کو، اس کی حقانیت کو جان گئے تھے، لیکن تعصب کا پردہ ایسا پڑا تھا آنکھوں پر اور کانوں پر کہ دیکھ کر بھی ان کو حق نظر نہیں آ رہا تھا اور سن کر بھی ان کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو انہی کی بات کی گئی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوجھتا ہو؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ اصل میں بتانا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے جانوروں کو بھی آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں، کان دیے ہیں، سب کچھ دیا ہے، جانور بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو اصل چیز کیا ہے کہ دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ہے۔ اگر دل کی آنکھیں کھلی نہ ہوں، انسان کے اندر وہ بصیرت نہ ہو، تو اس کی آنکھیں کتنی بھی شارپ ہوں، کتنی بھی دور کی نگاہ اس کی تیز ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہاں پر یہ بظاہر دو آیتوں میں خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل ملامت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے، ایک طرح سے طنز ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ سن کر بھی نہیں سنتے تھے اور جو ماننا نہیں چاہتے تھے، جہاں پر ایسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا جو انہی کے لیے نافع تھی، جو نصیحت جو انہی کے لیے فائدہ مند تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے بہت بگڑ جاتے ہیں، بہت ضدی ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا اب یہ تو بالکل سدھر ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ دو اس کی حال پر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جو اتنے فکر مند ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ ان کے ہدایت کے لیے کوشاں ہیں، یہ لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، ان کے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہ دور رس نگاہ نہیں ہے، یہ خود اپنا فائدہ نہیں چاہتے، تو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہیں؟ اور اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کتاب سب کے لیے نازل کی ہے، لیکن جو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، لہٰذا وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کان، آنکھیں، دل، دماغ سب کچھ دیے، لیکن ان کو حق اور باطل کا فرق سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، ان کو دنیا سے محبت ہے، انہوں نے اپنے کان خود ہی بہرے کر لیے، انہوں نے اپنے دل کو اتنا مست کر لیا ہے کہ ان کو بھلے اور برے کی تمیز ہی سمجھ میں آتی، صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر سکتے، اپنے ضمیر کو گویا انہوں نے بالکل دبا کر رکھ دیا ہے، تو لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہوتا ہے نا، کتنا دل چاہتا ہے، جو خیر ہم نے دیکھی ہے، جو بھلائی ہم نے دیکھی ہے، دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں، اس کی طرف پلٹیں، جو فائدے ہم نے قرآن پڑھ کر سمجھ کر حاصل کیے ہیں، دل چاہتا ہے کہ یہ فائدے وہ سارے لوگ حاصل کریں، جس خیر سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے، ہمیں نوازا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ خیر سارے لوگ بھی حاصل کریں، جو صحیح فہم اور جو صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم وہ دوسروں کو بھی بتائیں، وہ بھی اس کی طرف آئیں۔ لیکن بعض اوقات لوگوں کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے، لوگ آتے نہیں ہیں، سننا نہیں چاہتے، اور کوئی انسان ان کو انسان کی طرف تو نہیں بلا رہے، بلکہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ بندوں کو اللہ ہی سے جوڑے گا، یہی اس کی خاص پہچان ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ سے نہ جوڑا جائے، اپنی بندگی نہ کروائی جائے، بلکہ لوگوں کو، بندوں کو اللہ تعالی سے جوڑا جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں پر، دلوں پر، یا آنکھوں پر تعصب کی پٹی ہوتی ہے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے، تو دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے، لیکن اب اگر سامنے والا سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر آپ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، سر تو نہیں پھوڑا جا سکتا ان کے آگے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اب دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی ہے، اور واقعی میں یہ مضمون قرآن کریم میں اتنی دفعہ بیان ہوا ہے اور اتنی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے۔ اگر ہم آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کے لوگوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کب سے ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام، جبکہ ان کی عمر تو 950 سال بتائی جاتی ہے، لیکن ان کو بھی آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، کب سے وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، وفات پا چکے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ دنیا میں انسان اگر دنیا کی پوری زندگی دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ گویا کہ بس ایک گھڑی یا دن کا کچھ حصہ وہ دنیا میں رہا ہو۔ اور قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال پر مبنی ہوگا، اس وقت تو اس کو لگے گا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، کہ بس گھڑی دو گھڑی کا وقفہ تھا یا گھڑی دو گھڑی کی بات تھی، ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے، بس صرف اتنا کہ ایک دوسرے کو جان پہچان لیں، اتنی دیر کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو اجاگر کیا ہے۔ جب لوگوں میں آخرت کا عقیدہ ختم ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کیا جن کو سلا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا۔ جب وہ نوجوان اٹھتے ہیں اور آپس میں ان کا جو مکالمہ ہے، وہ مکالمہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے، کوئی کہتے ہیں کہ ایک دن بھر، یا کچھ کہتے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب وہ جا کے تو شام کا وقت تھا، تو آپس میں کہنے لگے کہ دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں۔ جب جاتے ہیں سکہ دے کر بھیجتے ہیں اپنے ساتھی کو، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کئی 100 سال سوئے رہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے، آپ دیکھیں، عقیدہ آخرت کو زندہ کیا کہ بس یہی معاملہ ہوگا۔ انسان جیسے اٹھ کر سوچتا ہے کہ اچھا بس تھوڑی دیر تو آنکھ لگی تھی، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کو خود تجربہ ہوا ہوگا، ایسے لگتا ہے کہ بس جب بہت گہری نیند لگتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اچھا بس تھوڑی دیر سوتے ہیں، اور تھوڑی دیر وہ اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے اور گھڑی پر نظر پڑتی ہے، ارے اتنی دیر سو گئے، ابھی تو آنکھ لگی تھی، تو کتنے گھنٹے گزر گئے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو بس یہی حال ہوگا کہ ایسے وہ رہا تھا، لبیسا کمانی ہوتا ہے کھڑے رہنا، رہنا، تو اس کو محسوس ہوگا کہ جو آخرت کی زندگی کے سامنے یا صرف اس دن حساب کتاب کے سامنے دنیا میں وہ جو رہا تھا، بس وہ ایسے ہوگی گویا کہ بس ایک گھڑی بھر کا ٹھہرنا۔ اس کو دنیا میں گزارا ہوا اپنا ماضی بہت ہی ہلکا، بہت حقیر نظر آئے گا۔ اس کو اندازہ ہوگا کہ میں تو بس تھوڑی دیر دنیا میں ٹھہرا تھا، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے اسی کی لذتوں میں کھو گیا، اس کے لیے اپنی آخرت کی ابدی زندگی برباد کر لی، کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا نا۔ تو قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق وہ خسارہ پا گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اور وہ ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے۔ انسان کو کتنا الرٹ رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس کا دنیا کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، دنیا کے اسی ایک ایک لمحے سے وہ نیکی کشید کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ تو پیچھے سے جو مضمون چلا آ رہا ہے کہ دل کی بینائی ضروری ہے، جو دل سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر دل مردہ نہیں ہوئے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، پھر ان کو آخرت کی زندگی پر یقین آتا ہے کہ اچھا اصل زندگی تو وہ زندگی ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد شروع ہوگی، جو قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن، اس کی مدت 50,000 سال بتائی گئی ہے، تو اس دن کی زندگی کے مقابلے میں ان کو دنیا کی زندگی یوں محسوس ہوگی کہ بس چند گھنٹے ہی دنیا میں گزارے تھے۔ اس دن وہ ایک دوسرے کو ایسے ہی پہچانتے ہوں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے، مگر کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا، ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت وہ ان کو ایسے لگے گا کہ اچھا دنیا میں ہم ملے تھے ان سے، یا ہم دنیا میں ٹھہرے تھے تو گویا بس تھوڑی دیر کی ملاقات کے لیے ٹھہرے تھے، وہ پہچانتے ہوں گے یا تھوڑی دیر ملے ہوں گے، لیکن کوئی ان کو وہاں پر اپنا ہمدرد، کوئی خیر خواہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں یتعارفو کے، کہ دنیا میں جن کو جان پہچان جن سے تھی، ان کے جن کو جانتے پہچانتے تھے، تو آخرت میں بھی ان کو پہچان لیں گے۔ اور دوسرا مطلب جو کہ زیادہ قریب مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ گویا کہ وہ دنیا میں بس چند گھنٹے ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے، اور حقیقی زندگی کا آغاز تو اب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ ان کی توقع کے خلاف نکلا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس ملاقات کو بالکل بھلائے رکھا تھا. انہوں نے اس دن کی کوئی تیاری نہیں کی تھی. ساری زندگی دنیا کی دلچسپیوں میں گم ہو کر رہ گئے. دنیا کی زندگی میں انہوں نے مست مگن ہو کر زندگی گزار دی. تو اسی لیے پھر وہ لوگ خسر الذین کذبوا, وہ خسارے میں رہے, گھاٹے میں رہے وہ لوگ. ان کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس غلط فہمی میں مبتلا تھے. اور دراصل یہ آخرت کے انکار ہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلائے رکھتا ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں, ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں, بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے. یعنی بعض اوقات کفار مکہ کہتے کہ جس عذاب کی دھمکی آپ دے رہے ہیں اسے لا کر بتائیے, یہ وہ عذاب ہم پر آ کیوں نہیں جاتا. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے عذاب سے ڈرانا یا آخرت کے بارے میں بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں, چاہے وہ دنیا میں ان کو دکھائیں چاہے آخرت میں جو جس کے یہ مستحق ٹھہریں گے, تو ہم آپ کی موجودگی میں بھی ان کو دکھا سکتے ہیں یا آپ کو اٹھانے کے بعد بھی, لیکن ان کو تو بہرحال آنا ہماری ہی طرف ہے, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی گواہی اس پر کافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کو. جو وہ اللہ کے رسول کا مذاق بناتے تھے, آپ کو جھٹلاتے تھے, یہ جب قرآن آپ پیش کرتے تو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ اے نبی, یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, دراصل یہ ہمیں جھٹلاتے ہیں, ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے بہت بڑی تنبیہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے یا اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو اس وقت بھی پکڑ سکتا تھا جیسے اور قوموں پر عذاب آیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ, یہ تو استغفار بھی کر رہے ہیں اور میں ان کے درمیان موجود ہوں, لہٰذا ایسے کوئی عذاب سے ان کو ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول بھی کی تھی کہ آپ کی موجودگی میں لوگ استغفار کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. تو کفار مکہ جو قحط سالی میں مبتلا ہوئے تھے, دراصل وہی ان کے اوپر عذاب تھا. یہ جنگ بدر میں ان کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہی ان کے اوپر عذاب تھا ایک طرح سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تو دکھا سکتے ہیں, یا پھر ہم آپ کو اٹھا لیں اس کے بعد بھی ہم ان پر عذاب بھیج سکتے ہیں, یا جو کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال ان کو پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ بتا دے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے, اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے, پھر جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا ہے, اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے, یعنی اگر تم یہ بات نہیں مانتے ہو تو آخر کار ایک وقت تو تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہی ہے. اگر کسی پر عذاب ویسے نہیں بھی آتا ہے تو بھی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو موت کے بعد تو جا کر پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہی ہے. تو پھر اس وقت لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے تھے. کسی پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ رسول کی دعوت کا کسی لوگوں تک پہنچنا گویا اس گروہ پر اللہ تعالیٰ کی حجت کا پورا ہونا ہے, تمام ہونا ہے. یعنی اگر کوئی رسول کسی قوم کے پاس پہنچ گیا اور وہ اس رسول کی بات نہیں مانتی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے خود ہی عذاب کی دعوت دی اپنے آپ کو. تو اب کسی مزید اور بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی, اب کیا ہو گیا, اتمام حجت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول بھیج دیا. اب اگر اس کے باوجود بھی وہ قوم نہیں سدھرتی اور رسول کی بات نہیں مانتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ ان کو عذاب ہی چاہیے, وہ عذاب کی مستحق بن جاتی ہے، خواہ وہ عذاب دنیا میں آئے یا آخرت میں۔ اور بعض اوقات دونوں جگہ عذاب دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ تو یہاں پر وہی بات کہی گئی ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں تو خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں یا میں خود عذاب لا سکتا ہوں، نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ فیصلہ میں کروں گا یا میں خود عذاب لاؤں گا، تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالی ہی فیصلہ نازل فرمائے گا، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے، فیصلہ کرنے کی قوت بھی وہی رکھتا ہے، کب کرنا ہے اس کا بھی علم اللہ تعالی کو ہے، اور کس صورت میں کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ میں تو ایک انسان ہوں، میں تو اتنا ہی کام کرتا ہوں جتنا مجھے حکم دیا جاتا ہے، یا مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے۔ یہاں پر امتن کا لفظ آیا ہے، اور پیچھے بھی ہم امہ کا لفظ پڑھ چکے ہیں۔ تو امتن کس کو کہتے ہیں، یا امہ کس سے نکلا ہے؟ الف میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ویسے ماں کو بھی کہتے ہیں، ابن کی ضد ہے یہ، جیسے ہم والد کہتے ہیں اور والد کا اپوزٹ یا جوڑا امی ہوتا ہے، تو اسی طرح سے الام اب کا مقابل ہے، اور ماں چونکہ قریبی حقیقی ماں ہوتی ہے اسی لیے اس کو ام کہا جاتا ہے، اور اسی بنا پر نانی پر نانی کو بھی ام کہتے ہیں۔ اسی بنا پر حوا علیہ السلام کو امونن کہا گیا ہے، حالانکہ ان کا ہم سے بہت دور کا تعلق ہے۔ تو اسی بنا پر پھر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کے وجود میں آنے یا اس کی اصلاح اور تربیت کا سبب ہو، کیونکہ ماں ذریعہ بنتی ہے کسی نئے وجود کو دنیا میں لانے کا، پھر ماں ہی کیا کرتی ہے، اس بچے کی اصلاح بھی کرتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے۔ تو اسی بنا پر ہر وہ چیز جو کسی کے ذریعے سے وجود میں آئے یا کوئی اس کو اس کی تخلیق کرے یا کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور پھر اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں وہ کارآمد ہو یا اس کو بہتر سے بہتر وہ بنا سکے، اس کو کہا جانے لگا۔ اسی بنا پر الکتاب، اس سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، اور یہ سب چیزیں تو اصلی یعنی لوح محفوظ میں، اصلی نوشتے میں محفوظ ہیں۔ تو الکتاب جس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہر کتاب اس میں لکھی ہے یا بلکہ ہر چیز کا علم اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مکہ کو القرا کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خطہ عرب کا مرکز تھا، اور کچھ روایت کے مطابق روح زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی، اور ساری دنیا کا مرکز بھی ہے وہ، دینی مرکز۔ لتنذر القرا ومن حولها، تاکہ تم مکے کے رہنے والوں کو اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو ان کے بد عملی کے انجام سے ڈرائے۔ تو اسی بنا پر امتن کہتے ہیں ہر وہ جماعت جن کا آپس میں کوئی دینی رشتہ ہو یا علاقائی رشتہ ہو یعنی جغرافیائی، یا عصری وحدت میں منسلک ہو یعنی کوئی ایک سوچ رکھنے والے لوگ، ایک وحدت میں پروئے ہوئے لوگ، پھر وہ رشتہ تعلق اختیاری ہو یا غیر اختیاری، یعنی ہر وہ جماعت یا گروہ جن کا آپس میں کوئی دینی رشتہ ہو یا علاقے کی وجہ سے کوئی رشتہ ہو یا کوئی وقتی وحدت میں، یعنی اس وقت کا کوئی تھیم ہو، کوئی ان کے نزدیک کوئی ایک ایسی کوئی آرگنائزیشن ہو، ایک سوچ ہو جن کی، تو ایک سوچ کے مالک لوگ، ایک ہی سوچ سارے لوگ جو رکھتے ہیں، پھر یہ رشتہ چاہے اختیاری ہو یا غیر اختیاری، وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ امتن کہلاتے ہیں، امہ۔ جس کی جمع امامن آتی ہے. تو مطلب ہے ایک ہی سوچ رکھنے والے لوگ یا ایک ہی گروہ سے منسلک لوگ یا ایک ہی علاقے کے رہنے والے لوگ, یہ تینوں معنی میں آیا امہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے, جب اس کا وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ کچھ دیر کی تاخیر کی جاتی ہے نہ تقدیم کی جاتی ہے, تھوڑی دیر کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. قل ارائیتم ان آتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں کہ جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ عذاب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ عذاب کوئی اچھا معاملہ ہوتا ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو؟ اور یہاں پر ان کو مجرم کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے, اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بات مان کر نہیں دے رہے تھے, کھلم کھلا اس جرم میں مبتلا تھے, اللہ کی بات کو حق کو نہیں مان رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو مجرم کہا گیا ہے. تو کیا وہ آفت جب تم پر آ پڑے گی تو کیا تم اس وقت مانو گے؟ اس وقت پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی جب انسان اپنا رزلٹ ہاتھ میں دیکھ لیتا ہے, جب آپ کا پرچہ ہاتھ میں آ جاتا ہے, اس کو اپنے نمبر پتہ چل جاتے ہیں, اس وقت تو افسوس کرتا ہے کہ ہائے یہ کیوں نہ کیا تھا, ہائے وہ کیوں نہ کیا, یہ جواب تو مجھے آتا تھا, میں لکھ سکتی تھی لیکن میں نے نہیں لکھی, اور یہ ایک فلاں سوال تو یہ تو میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا, سوچا تھا کہ بعد میں کروں گی اور جلدی جلدی پیپر اپنا دے دیا میں نے. ہم افسوس کرتے ہیں نا, لیکن اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ؟ تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ کیا تم اس وقت مانو گے جب وہ آفت تم پر آ پڑے گی؟ اب بچنا چاہتے ہو؟ تم خود تو اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے, تو اب تو کوئی فائدہ نہیں, اب تو افسوس کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اب تو صرف عذاب کا مزہ ہے جو تمہیں چکھنا پڑے گا. اور یہ عذاب بھی کیوں تمہیں دیا جا رہا ہے؟ جو کچھ تم عمل کرتے تھے دنیا میں اسی کا بدلہ تم کو دیا جا رہا ہے, کوئی ایکسٹرا چیز تم پر لادی نہیں جا رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَثَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ آیت نمبر 53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. پھر پوچھتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ پوچھتے تھے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ سچ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا اپنے نبی سے کہ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھ سکتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک سکو. آپ دیکھیں یہ تو قیامت کے عذاب کی بات ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ معمولی قسم کے زلزلے بھی آتے ہیں, تو جس وقت زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا کوئی اس زلزلے کو روک سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ جاپان میں کچھ ایسی بلڈنگز بنائی گئی تھیں کیونکہ اس علاقے میں زلزلے بہت آتے ہیں, تو کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد اتنی محنت سے خوب پیسہ لگا کر ایسی بلڈنگز ایسی عمارتیں بنائی گئیں کہ زلزلہ بھی آئے تو وہ عمارتوں کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے. لیکن جب کچھ عرصے کے بعد کہا جاتا ہے زلزلہ آیا تو وہ ساری کی ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئیں. تو انسان میں تو کوئی طاقت نہیں ہے, وہ اپنی چاہے اس نے کتنی بھی ترقی کر لیا ہو, لیکن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے, تو ایک چھوٹا سا زلزلہ تو نہیں ہم روک سکتے یا ہٹا سکتے یا بچ سکتے زلزلے سے. تو وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا, کسی میں طاقت ہو سکتی ہے کہ اسے روک سکے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن ایسا ہوگا کہ اگر انسان زمین بھر سونا بھی یا جو کچھ اس کے پاس ہے وہ فدیے میں دینا چاہے گا اور اس کے بدلے وہ چاہے گا کہ میں چھوٹ جاؤں, تو اسے وہ سونا یا وہ زمین فدیہ بھی اسے نہ ایک تو قبول کیا جائے گا اور نہ ہی وہ اسے چھڑانے کا باعث بن سکے گا. پھر جو لفظ کہا گیا ہے وہ اثر الندامہ, نون دال میم ہے, کسی چیز یا کسی کام کے کرنے پر شرمندہ ہو جانا. ہم سب جانتے ہیں ندامت کا یہ لفظ ہمارے اردو میں بہت عام ہے کہ ندامت کے معنی کیا ہوتے ہیں. تو اس وقت انسان اگر دنیا بھر کا خزانہ دے کر بھی اس عذاب سے چھوٹ جانا چاہے گا تو چھوٹ نہیں سکے گا, اور وہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا, لیکن پہلی بات تو کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہوگا بھی تو بھی کوئی اس عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا, اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہوگی. حدیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ مجرم چاہیں گے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے یا جو کچھ وہ دے سکتا ہے یا اس سے پوچھا جائے گا, فرض کر لیا جائے اگر کہ جو کچھ مال و دولت تمہارے پاس ہے کیا وہ سب کچھ دے دلا کر عذاب سے اپنی جان چھڑا لے؟ لیکن یہ بات ممکن نہ ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے, اگر تیرے پاس دنیا اور مافیا کی دولت موجود ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے آسان تر بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ اس بات یعنی توحید پر قائم رہے گا تو میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا, مگر تو شرک پر اڑا رہا. یہ مسلم کی حدیث ہے. کتنی چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ نے چاہی تھی نا دنیا میں, اگر وہ شرک سے بچ جاتا یا آخرت کا کچھ ڈر اور خوف پیدا کر لیتا تو پھر یہ مصیبت اسے اٹھانا نہ پڑتی. اور ندامت کو وہ لوگ اس لیے چھپائیں گے کہ انہوں نے غلط راستہ لا علمی یا جہالت کی بنا پر نہیں بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی اور تعصب کی بنا پر اختیار کیا تھا, لیکن وہ اپنی اس ندامت کو چھپانے میں کامیاب ہی نہ ہو سکیں گے. یہاں پر اس وعدے کے برحق ہونے کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وہ ہو کر رہے گا, یعنی قیامت آ کر رہے گی. اور یہ قیامت کی دراصل تیاری ہمیں پہلے سے کر لینی ہے, کیونکہ اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. آپ دیکھیں کتنی پیاری ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ ترمذی کی حدیث ہے, ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اور اس میں سب سے پہلا جو لفظ آتا ہے, پہلی بات جو آتی ہے پانچ چیزوں میں, کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. تو آپ دیکھیں ہم یہ حدیث کو بعض اوقات پڑھ کر ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ اچھا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, فراخی کو تنگ دستی سے پہلے, یا پھر فرصت کو مصروفیت سے پہلے, اور زندگی کو موت سے پہلے. پھر جو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کی بات ہے, آپ خود سوچ لیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ, کتنے خوش قسمت وہ لوگ جن کو اپنے یوتھ میں قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی ہو, جنہوں نے اپنی جوانی میں قرآن کو اپنے سارے غموں کا مداوع بنا لیا ہو, جو قرآن سے جڑ گئے ہوں, جو نوجوانی میں اپنی ینگ ایج میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوں. کہ کیونکہ آپ دیکھیں اس ایج میں نوجوانی کی عمر کا اعتماد ہی کچھ اور ہوتا ہے، سارے سینسز بہت شارپ ہوتے ہیں، ایک شوق، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے تو سوچ لیا کہ ہم تو قرآن صرف بڑھاپے میں پڑھیں گے، یا قرآن کو پڑھنا یا دین پر عمل کرنا ہم نے بڑھاپے سے اس کو تشبیہ دے دی کہ بڑھاپے کے ساتھ ملا دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جوانی کو بالکل دنیا میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ایج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین کے کام کے لیے ہے ہی نہیں، اور پھر ہر انسان ایک انتظار میں ہے نا، ایک رزلٹ کے انتظار میں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کوئی بھی رزلٹ کا انتظار ہم کو کتنا ہوتا ہے، یہاں پر بھی اس وقت جب قیامت کے دن انسان کھڑا ہوگا وہاں پر، ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا طویل دن ہوگا وہ، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اتنا خطرناک وہ دن ہوگا۔ اس وقت تو ایسا انتظار ہوگا جیسے سولی پر لٹکے ہوئے ہوں گے، اور اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، سگنل پر آپ کھڑے رہیں کبھی، جب آپ سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈرائیور کا پیر ایکسلیٹر پر ہوتا ہے، اور وہ انتظار میں ہوتے کہ جیسے ہی سگنل گرین ہو فوراً گاڑی آگے بڑھا دے گا۔ تو جب کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بالکل ہی الگ ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن تو انتظار ہوگا، ایک ایک لمحہ انسان کہے گا کہ کچھ بھی ہو جائے، جہنم میں ڈال دیں یا جنت میں، بہرحال فیصلہ تو کیا جائے، مجھے میرا رزلٹ تو پتہ چلے۔ تو فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیوں؟ کیونکہ جوانی میں جو کام تم کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ جوانی میں تو قرآن پڑھنے کا الگ ہی مزہ تھا، آنکھوں سے ہر چیز دکھائی دیتی تھی، کوئی چشمے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی تم کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، وضو کے لیے تم کو سردی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ بڑھاپے میں تو تمہیں واش روم جانا بھی مشکل، وضو کرنا بھی مشکل، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، نہ صحیح سے پڑھنا آتا ہے، نہ صحیح سے کوئی سینسز کام کر رہے ہیں، اور پھر انسان کی موت قریب آ جاتی ہے۔ بڑھاپا ایسا وقت ہوتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کوئی اس کی یعنی اب پھر تو کوئی انتظار ہی نہیں ہوتا۔ تو ینگ ایج میں یعنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ واقعی میں، اور کتنے لوگ ان کو دیکھ کر، کتنے لوگوں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوگا۔ جب جوانی میں کوئی عبادت کرتا ہے نا، اور جوانی میں جو کوئی دین پر عمل کرتا ہے، یقین جانیے ان کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور یوتھ کا مسئلہ ہی ہے، آپ دیکھیں کہ یوتھ جب بھی کوئی چیز کی کوئی کام کرتی ہے نا، کسی بھی قوم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی خدا نخواستہ گناہ بھی کرتے ہیں تو دھڑلے سے کرتے ہیں، ان کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے، اور پھر جب دین پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس میں بہت بے باکی ہوتی ہے، کسی کا ڈر نہیں ہوتا ان کو کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، پھر تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ ہم نہیں جانتے، یہ جو تندرست لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کی نعمت جو ہوتی ہے وہ بیماری سے پہلے کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ جب انسان بستر پر پڑا ہوتا ہے نا، جب اس کو صرف بخار ہی آ گھیرتا ہے، بخار میں آ جاتا ہے انسان، اس کو اس وقت اپنی صحت کا احساس ہوتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے فراخی کو تنگ دستی سے پہلے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تم الحمدللہ دینے والے بنائے اللہ تعالیٰ نے تم کو، تم کسی کے محتاج نہیں ہو۔ تم اس کی کیفیت یا اس کی یہ حالت کے بارے میں، اس کیسی قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے، تم ان ناداروں سے پوچھو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر فرصت یا فراغت کو مصروفیت سے پہلے، یعنی فری ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں خواتین کہتی ہیں کہ اچھا بعد میں پڑھیں گے، شادی سے پہلے کی ایج کو وہ کوئی درخور اعتنا نہیں جانتی لڑکیاں۔ تو شادی سے پہلے جو فراغت ہوتی ہے، بعد میں بچوں کی وجہ سے انسان مصروف ہو جاتا ہے، کئی رشتوں میں وہ بندھ جاتا ہے، ذمہ داریاں مصروفیتیں آ جاتی ہیں۔ تو جو فراغت، جو فرصت اس کو شادی سے پہلے ہوتی ہے، وہ بعد میں نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے، ہم سب جانتے ہیں نا کہ موت آ گئی، ختم، ادھا و امر، وہ تو بہت ہی مشکل اور کڑوی ہوگی موت۔ تو جب موت آ جائے گی تو پھر تو انسان کے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہے گا، سب کچھ اس کا عمل ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہاں احساس دلایا گیا ہے کہ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ اللہ کا وعدہ تو برحق ہے، یعنی قیامت تو آ کر رہے گی اور اس دن فیصلہ بھی کر دیا جائے گا، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. تو ہم سب کو پلٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. لہذا ہم کیا کریں؟ پہلے سے تیاری کر لیں. آپ دیکھیں نا کہ قیامت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے اس کو، یعنی وہ اتنی بے قابو ہوئی جائے گی، اتنا آگے بڑھنا چاہے گی یا لوگوں کو لینا چاہے گی اپنے اندر کہ فرشتوں کو اس کو کھینچ کر رکھنا پڑ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ برزت الجحیم لمن یری، پھر وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا یا جہنم ظاہر کر دی جائے گی. تو آپ دیکھیں نا کہ ہم تو ایک اتنا سا موزی جانور کوئی ہوتا ہے، کوئی سانپ یا بچھو یا کوئی کتا ہی اگر ہماری طرف منہ کھول کر بڑھتا ہے تو ہم کتنا ڈر جاتے ہیں نا کہ وہ جانور ہماری طرف آ رہا ہے. تو جہنم سے ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس وقت ایسے ہوگا کہ قیامت کے دن سورج زمین سے بالکل قریب آ جائے گا. ابو سعید خدری کی حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے کہ ہر انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا اس کے رانوں تک. تو گناہوں کا خوف، اس وقت انسان کو خوف آ رہا ہوگا کہ کیا کیا گناہ میں دنیا میں کر کے آیا، اس کو یاد آ رہا ہوگا. قرآن میں آتا ہے کہ مجرم اس روز اپنی انگلیاں چبائیں گے افسوس کی خاطر کہ کاش میں دنیا میں یہ کام نہ کرتا، کاش دنیا میں میں نے یہ نہ کیا ہوتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قیامت کے دن پسینہ اس قدر ہوگا انسانوں کا، کسی کا منہ تک آ رہا ہوگا، منہ کو لگام دے رہا ہوگا. اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینہ آئے گا، کسی کا کان کی لووں تک ہوگا اور کسی کا ٹخنوں تک ہوگا. تو قیامت کے دن اس وقت ہم سب جانتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت سارے لوگ برہنہ ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت حیرانی ہوئی اور پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برہنہ ہو گئے؟ کیسے ہو گئے اللہ کے رسول برہنہ ہونا؟ یعنی ان کو بہت حیرت ہوئی. تو کیا سب ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، ایسا اس وقت معاملہ ہوگا کہ کسی کو فرصت نہ ہوگی کسی کی طرف دیکھنے کی. یعنی ہر کوئی اپنی ایک کیفیت میں گرفتار ہوگا، اپنے ہی اس میں مگن ہوگا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کو اسی کی فکر کھائے جا رہی ہوگی. پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب جمع ہوں گے، کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی پناہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے سائے کے یا اللہ کے پناہ کے. شدت کی گرمی ہوگی اور اس وقت حالت یہ ہوگی، حدیث میں مضمون بیان ہوتا ہے کہ ہر انسان کے پاس بس صرف اتنی جگہ ہوگی کہ وہ اپنے پیر رکھنے کی جگہ پر کھڑا ہو سکے، بس اتنی جگہ. اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتی ہیں ہم میں سے جو حج کو گئی ہوں گی. ہم سب محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں اور جس وقت رمی جمار کے لیے جاتے ہیں، جو کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں جمرات پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر رش ہوتا ہے. یعنی آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، اب تو انہوں نے پھر بھی بہت سارے اس میں چینجز کر دیے ہیں، لیکن اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ یعنی آپ اتنی تکلیف میں اور تنگی میں ہوتی ہیں کہ بس آپ خود نہیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایک ریلا آتا ہے اور آپ کو آگے بڑھاتا ہے. بہت وہاں پر ایسا منظر ہوتا ہے کہ بالکل آپ جھک نہیں سکتے، آپ ٹرن نہیں ہو سکتے، آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے وہاں پر، اتنی تنگی ہوتی ہے. جبکہ پورے مسلمان بھی نہیں ہوتے وہاں، پوری دنیا کے لوگ تو درکنار، پورے مسلمان بھی نہیں ہوتے. تو قیامت کے دن تو آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں اور مسلم سب ہوں گے، تو کیا حال ہوگا کھڑے رہنے کا؟ تو اس وقت سوائے عرش کے سائے کے کسی کا سایہ نہ ہوگا، اللہ کی پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہ ہوگی. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی کافی انسان کے لیے اگر اس کو وہ مل جائے تو. تو وہ حشر کی جو اس وقت پریشانیاں ہوں گی، تکلیف ہوگی، وہ منظر اگر ہم سوچیں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے ہماری کہ کیسا ہوگا ہمارا معاملہ اس وقت. اور پھر ایک ایک بات یاد آنے لگتی ہے، اپنی ایک ایک غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس آخرت کے دن کی تیاری کر لیں جس دن ہم سب کو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، کیونکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ دنیا سے ہر ایک کو جانا تو بہرحال ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نہیں جاؤں گی دنیا سے، مجھے تو یہی رہنا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب ان مشکلات سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے کون بچ سکتا ہے، اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے، بہت زیادہ۔ قرآن پڑھ کر اور خاص طور سے یہ آیت پڑھ کر تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم الحمدللہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی اور گھرانے میں پیدا کر دیتا تو ہم تو اس قرآن جیسی نعمت کے، اس عظیم نعمت کے، اس عظمت کے، اس سے تو ہم محروم ہو جاتے۔ کیسے ملتی ہمیں یہ نعمت، کیسے ہم اسے اپنے سینے سے لگاتے یا اس کا مطالعہ کرتے، اس کی تلاوت کرتے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو کتنا ڈر سا لگتا ہے نا کہ کوئی قرآن ہم سے چھین لے تو کیسے لگے گا، کوئی قرآن ہم سے واپس مانگ لے۔ ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے قرآن کے بغیر، یہ تو ہماری زندگی ہے۔ تو یہاں پر چار باتیں کی گئی ہیں۔ اے لوگو، تمام لوگوں سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس سے ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تو پوری انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے ہے، دنیا میں جو بھی لوگ ہیں۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ دو فائدے تو اس سے ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ہدایت اور رحمت تو یہ متقین کے لیے، مومنین کے لیے ہے، لیکن واعظ یعنی نصیحت اور شفا یہ سب لوگوں کے لیے ہے، کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، اللہ کو ماننے والے کے لیے بھی، اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے بھی، رسولوں کو ماننے والے کے لیے بھی اور رسول کو نہ ماننے والے کے لیے بھی۔ تو یہ دو اس کی جو خاصیتیں ہیں، صفات ہیں، وہ سب کے لیے ہے کہ نصیحت ہے اور ساتھ میں پھر شفا بھی ہے۔ کیسے یہ نصیحت اور شفا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا جو مضمون ہے، تو قرآن کا مضمون انسان کو سوائے بھلائی کے کچھ اور نہیں دیتا۔ یعنی اگر کوئی ایک ایمان نہ رکھنے والا بھی اس کو پڑھتا ہے، قرآن کو، تو وہ اس کی بھلائی سے ضرور فائدہ اٹھائے گا۔ یہ کتاب ایمان لائے بغیر بھی فائدہ دیتی ہے، غیبت سے بچاتی ہے، رحمت و شفقت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتی ہے، اخلاقی برتری سکھاتی ہے، سچ بولنا سکھاتی ہے، حسد سے بچاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ، یعنی اگر جیسے آج دنیا میں لوگ فرائیڈ کا بہت نام لیتے ہیں، اس کے نظریات کو بہت بڑا مانتے ہیں، تو اگر لوگ اسلامک سائیکولوجی بنائیں، اگر ہم اس قرآن کو لے کر ایز اے سبجیکٹ کے طور پر اس مضمون کو، یعنی قرآن کے تناظر میں ہم دیکھیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کوئی پھر اس فرائیڈ بھی چاہے کیوں نہ ہو، اس کے بھی نظریات پیچھے رہ جائیں گے۔ یعنی قرآن جو سائیکولوجی پیش کرتا ہے، قرآن جو ہمیں سکھاتا ہے باتیں، اور اس کے پیچھے جو وہ نفسیات بتاتا ہے، تو اتنا بہترین مضمون تیار ہو سکتا ہے۔ تو جو پائیداری، جو نتیجہ قرآن پڑھ کر نکل سکتا ہے، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ تو یہ کتاب ایک چاہے مسلمان اس کو پڑھے یا غیر مسلم اس کو پڑھے، قرآن تمام سوالات کا بڑا ہی خوبصورت جواب دیتا ہے، مدلل جواب دیتا ہے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم، عدل اور انصاف، مساوات، گورے کالے کی تفریق مٹاتا ہے، امیر غریب کی تفریق مٹاتا ہے، یونیورسل برادرہڈ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے۔ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور یہ قرآن ہمیں وہ کانسیپٹ دیتا ہے جس سے دنیا میں تمام وہ طبقاتی فرق جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب انسان کے ذہن کا بوجھ ختم کرتی ہے، سٹریس کو ختم کرتی ہے۔ یہ تو اس کتاب کے انفرادی فائدے ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اجتماعی فائدے بھی بہت ہیں۔ اکنامک سسٹم سب کے لیے، اس میں نہیں، اگر آپ قرآن کے طریقے سے اکنامک سسٹم آپ نافذ کرتے ہیں، آپ یقین جانیے معاشرے میں ضرور خوشحالی آئے گی۔ تو معاشی خوشحالی، معاشرتی خوشحالی سب کی تعلیم ہمیں دیتی ہے اجتماعی طور پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا یہ کانسیپٹ دیتی ہے کہ اگر آپ خوشحال ہیں انفرادی طور پر تو اجتماعی طور پر آپ کا جو نظم و نسق ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر اجتماعی طور پر آپ کا نظم و نسق صحیح ہے تو انفرادی طور پر آپ لوگوں کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ کچھ قوموں کا سروے کیا گیا تو کچھ غریب ملک ہیں تو بتایا گیا کہ وہاں پر لوگ غریب ہیں لیکن خوش ہیں، خوشحال نہیں ہیں لیکن خوش ہیں، اور کچھ ایسے ملکوں کا سروے کیا گیا جیسے ناروے ہیں، سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہے، ان کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے رپورٹ سے کہ وہ لوگ بہت ہی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، لیکن خودکشی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، نفسیاتی مریض بہت زیادہ ہیں، اور جو انفرادی زندگی ہے، طلاق کا ریشو، یہ سب بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ خوش نہیں ہیں لیکن زندگی، لائف سٹائل ان کا بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت بہترین ہے۔ تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری ازدواجی زندگی کیسے ہو، شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہوں۔ اچھی معاشرت ہمیں سکھاتی ہے کتاب، پرسکون گھریلو زندگی کے لیے اس میں بہترین مشورے ہیں۔ شوہر کے حقوق بیوی پر کیا ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، ایک اولاد ہے اس کے والدین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اور والدین کو اولاد کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا چاہیے، رشتے داروں سے تعلقات کیسے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگیاں کھپا دی اپنی اس سوال کے پیچھے کہ ہم کہاں سے آئے اور ہم کو کہاں جانا ہے، یا ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن ان تمام سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ تو اس کی یہ جو دو صفات ہیں، دو کوالٹیز ہیں کہ معیزہ اور شفا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن مومنوں کے لیے، متقین کے لیے چاروں کوالٹیز اس کے فائدہ مند ہیں، یعنی چاروں کوالٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسلام ایک بہترین نظام پیش کرتا ہے، یہ کتاب ہمیں اس بہترین نظام کی تعلیم دیتی ہے کہ تم اگر اسلام کو فالو کرو گے تو خوش بھی رہو گے اور خوشحال بھی رہو گے۔ اسلام ایک پرفیکٹ بیلنس ہمیں سکھاتا ہے، روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے اور جسم کے تقاضے بھی پورا کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے مذاہب دنیا میں گمراہ ہوئے یا جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے، کوئی ایک طرف، کوئی افراد کا شکار ہوا، کوئی تفرید کا شکار ہو گیا، لیکن اسلام ہمیں بہترین بیلنس سکھاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بہترین اصول رہنما دیتی ہے زندگی کے لیے۔ تو مومن کے لیے چاروں فائدے ہیں اس میں، کہ مزید ہدایت اور رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں شفا بھی ہے، اس میں روحانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے۔ پھر قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمہاری دنیا ہی نہیں سنورے گی اس سے، بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسلام ہمیں یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، کہ دنیا کی بھلائی بھی ملے گی اور آخرت کی بھلائی بھی ملے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ہدایت اور رحمت کا تعلق ہی دراصل آخرت سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ الدنیا مزرع الآخرہ کہا گیا، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں تم جو کچھ بوو گے اس کا جو پھل ہے وہ آخرت میں تم کو ملے گا، آخرت میں فائدے ملیں گے۔ تو مومن کرتا وہی ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ رحمان کی رحمانیت کو جب جوش آیا تو اس نے قرآن نازل فرمایا، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، فرحت اور تازگی تم محسوس کرو۔ یہ جو اللہ کی نعمت آئی ہے، تو یہ تو اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ تو تمہیں جنت کا راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہاری زندگی کو سنوارتی ہے اور آخرت بھی تمہاری سنوار دے گی۔ یہ کتاب تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ہم سوچیں تو صحیح ذرا کہ اتنی بہترین کتاب ہمارے پاس، اور اس کتاب کا تعلق ہمارے ساتھ جذبات والا تعلق ہونا چاہیے، ایک سٹڈی بک کی طرح نہیں، بلکہ اس سے تو میرا سب کچھ جڑا ہوا ہے، سب کچھ۔ قرآن معمولی کتاب نہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اور ہمیں کہیں اور سے ہدایت مل ہی نہیں سکتی، صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے ہمارے پاس۔ جس کو قرآن نے مشغول رکھا، یعنی دعا کرنے سے روکے رکھا، یا ذکر سے یا سوال سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل چیز دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، حدیث میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے، قرآن میں جو مشغول رہا یا قرآن نے جس کو مشغول رکھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا، قرآن میں مشغول رہنا خوش قسمتی کی بات ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکریہ احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھ کو جوڑے رکھا اس کتاب سے۔ اور آپ خود یہ تصور اپنے دل میں اگر لائیں اور محسوس کریں کہ آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے بغیر زندگی کیسی عجیب سی زندگی لگتی ہے، ادھوری زندگی لگتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس تو ہماری یہ کتاب ہے، کوئی ہم سے اس کو نہ چھینے۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، کچھ عرصے تک تو وہ لکھتے رہے کتابوں پر، کتابیں لکھتے رہے صفحات پر، کچھ عرصے کے بعد وہ صفحات بھی دینے بند کر دیے گئے، ان کو قلم بھی چھین لیا گیا ان کے ہاتھ سے۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، انہوں نے کہا کہ میرا خزانہ تو میرے دل کے اندر ہے، تم اسے مجھ سے کیسے چھین سکتے ہو؟ میری کتاب میرے سینے میں محفوظ ہے۔ ان کو قرآن کریم حفظ تھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد انہوں نے وہ قلم چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور جتنا کچھ ان کو قرآن یاد تھا یا جو کچھ علم ان کو آتا تھا، انہوں نے ان بڑے بڑے مجرموں پر کام کیا۔ یقین جانیے، بتایا جاتا ہے ان کی سیرت میں پڑھنے کو ملتا ہے امام ابن تیمیہ کے، کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ ایسے بڑے بڑے مجرم جن سے اس وقت کی گورنمنٹ بھی خود کانپتی تھی، جب انہوں نے اس کتاب کو لے کر جو ان کے سینے میں محفوظ تھی قرآن کریم، اس کتاب کے ذریعے سے کام کیا، تو بڑے بڑے مجرم کو حافظ ماشاء اللہ وہ بن گئے، اور نیک بن گئے وہ بڑے بڑے مجرم بھی۔ تو یہ کتاب اگر میرے سینے میں رہے گی، یا میں قرآن میں دن رات مشغول رہوں گی، تو مجھے خواب بھی اسی کے آئیں گے، دن رات میرا ساتھ رہے گا۔ قرآن میں میں اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لوں، یا قرآن اتنا زیادہ مجھے اس میں میرا دل لگا رہے کہ میرے ہر طرف قرآن ہی قرآن نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، ہوا خیر مما یجمعون، کہ لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی، لوگوں کے پاس فرنیچر ہو سکتے ہیں، لوگوں کے پاس بہت خوبصورت گھر، ڈیکوریشن پیسز ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے، یا قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، یا اس کتاب کی کوئی تعلیم اور تدریس سے وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ دولت تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی دی، اگر کوئی دولت کسی کے پاس جمع ہے اور وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں، تو وہ تو فرعون کو بھی ملی تھی، حامان کو بھی ملی تھی، اور قارون کو بھی ملی تھی، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی تھی۔ اسی طرح سے فرنیچر اگر کسی کے پاس ہے اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس تو بہت دنیا کا بہترین فرنیچر موجود ہے، لوگ کلیکشنز کرتے ہیں نا، کچھ اینٹیکس خریدتے ہیں، ملک در ملک جا کر وہاں کی پرانی چیزیں، اینشینٹ چیزیں، یا پھر ایسے نوادرات لے کر آتے ہیں، نئی نئی چیزیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شو پیس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، بہت خوبصورت کینڈلز وغیرہ یا جو کانچ کے بنے ہوئے سامان ہوتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، ان کی الماریاں بھری پڑی ہوتی ہیں، شوکیس بھرے پڑے ہوتے ہیں اس سے، اور فخر سے بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز تو میں نے دبئی سے لی تھی، اور فلاں چیز میں نے بحرین سے لی، اور فلاں چیز امریکہ کی ہے، اور فلاں چیز انگلینڈ کی ہے۔ لیکن انسان یہ تو بتائے کہ اس کی بک شیلف میں کہاں کہاں سے خریدا ہوا قرآن رکھا ہوا ہے، کون کون سی کیلیگرافی میں لکھا ہوا، عربی اسٹائل کا، اردو اسٹائل کا، یا کچھ اور اسٹائل کا، مصحف عثمانی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، یا کوئی ایشین قرآن اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کہیں پرنٹ کیا ہوا قرآن رکھا ہوا ہے، پرنٹنگ پریس کا کہیں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن اس کے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن جمع کرنے کا شوق ہو، اور صرف جمع کر کے ہی نہ رکھے، اب دیکھیں مختلف قرآن سے تلاوت کرنے کا مزہ بھی مختلف آتا ہے۔ جیسے پچھلے لیسن میں ذکر کیا تھا نا آپ سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وہ ایک ہی قرآن ہوتا ہے زندگی بھر، وہ دوسرا قرآن خریدتے ہی نہیں، اس کے صفحے یلو کلر کے ہو گئے ہیں، برادہ برادہ ہو رہے ہیں اس کے پیجز، پھٹ رہا ہے وہ، بائنڈنگ نکل چکی ہے اس کی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن پر کیوں خرچ کریں؟ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ تو ایسی چیز ہے جس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اگر تم کچھ خوشی منانا ہی چاہتے ہو، تم کوئی پکنک پارٹی رکھنا ہی چاہتے ہو، تو تم کو تو قرآن ملنے کی نعمت، قرآن کی نعمت ملنے پر تم کو خوشیاں منانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ جلسے جلوس کریں اس قرآن پر کہ چلو جشن ہم منائیں، جلسے نکالیں، جلوس نکالیں کہ قرآن ہم کو ملا ہے، نہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں ہر مومن محسوس کرتے ہیں جب ہم رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اور جب ہمارا قرآن تکمیل کو پہنچتا ہے، چاہے ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھ رہے ہوں، دورہ قرآن بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ، پھر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس دن قرآن کی تلاوت ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس دن صبح سے یا رات سے خوشی کا احساس یہ الگ ہوتا ہے کہ اچھا آج میرے 30 پارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، آج تو میرا آخری پارا ہے۔ اس وقت کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، وہ خوشی دیدنی ہوتی ہے واقعی میں۔ بچہ بھی خوش ہوتا ہے اگر وہ تلاوت قرآن کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہم کتنا کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اچھا تمہارے کتنے ہو گئے، کوئی کہتے اچھا میرے 27 ہو گئے، کوئی کہتے میرے 26 ہو گئے، کوئی کہتے میرے تو 30 ہونے والے ہیں۔ اب ہمیں بھی فکر لاحق ہو جاتی کہ ہائے اللہ میں تو پیچھے رہ گئی، مجھے بھی اب تلاوت آگے بڑھنا ہے، تلاوت میں بھی اپنا کمپلیٹ کر لوں قرآن۔ اور صحابہ کرام ہر 7 دن میں اپنا ایک قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ کتنی برکت تھی ان کے وقت میں۔ تو یہ قرآن تو ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کی تو پوری زندگی قرآن کا نمونہ ہے۔ تو ایک قاری، ایک مومن قرآن کی تلاوت صرف قاری بننے کے لیے نہیں کرتا، بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کا مصداق ہو جائے میری زندگی، اسی کے مطابق ہو میری زندگی، میں پورا اس قرآن کے مطابق ڈھل جاؤں۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، ان کا تو پورا اخلاق ہی، پوری زندگی ہی قرآن کے مطابق ہے۔ تو یہ ہم کو تو اس پر خوشیاں منانی چاہیے، یہ تو موعظہ واضح سے ہے، یعنی نصیحت جس سے سامنے والے کو فائدہ ہو، جو خیر خواہی پر مبنی ہو۔ تو قرآن نصیحت ہے کیونکہ یہ ہماری خیر خواہی کرتا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، ہماری آخرت کو کامیاب بناتا ہے۔ شفا، چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا کوئی بھی بیماری ہو ہماری، اس سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ سورۃ فاتحہ کو بھی شفا کہا گیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ وہ بیمار ہوئے، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتے رہے، اسی سے ان کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہ روحانی بیماریوں کی بھی اس میں شفا ہے، کیونکہ جسم کی بیماریوں کے لیے تو ہم دوائیاں کر لیتے ہیں، اپنے جسم کا خیال رکھنے کے لیے بہت سارے ہم ٹوٹکے کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری روح کی غذا ہے وہ قرآن ہے، اس کو بھی دراصل ضرورت ہے بہتر سے بہتر بنانے کی۔ تو جو سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ قرآن سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور یقین جانیے آپ سب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائے اور آگے ہمیشہ مسلسل اس کو پڑھنے والا، پہنچانے والا اور عمل کرنے والا بنائے ہم کو۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم سچے دل سے قرآن پڑھیں نا، تو جو سب سے پہلی بیماری ہمارے اندر سے نکلتی ہے وہ ہے حسد کی بیماری، یا پھر جو ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں جو برا لگ جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں بات سے میرا دل ٹوٹ گیا، فلاں کی بات مجھے بہت بری لگ گئی۔ تو یہ سب چیزیں قرآن ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو ہمارا چھوٹا سا دل تھا نا، وہ بہت بڑا وسیع ہو گیا ہے دل ہمارا۔ تو یہ دلوں کی بیماریوں کو واقعی میں دور کر دیتا ہے۔ پھر ہدایت ہے، یہ گائیڈ بک ہے ہمارے لیے، رہنمائی ہے ہمارے لیے، اسی سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ اور پھر رحمت، یعنی جب قرآن پر ہم عمل کریں گے تو لازماً یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذلک فلیفرحوا۔ تو اے نبی کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ کوئی کسی بات پر خوش، کوئی کسی بات پر خوش۔ کہا جاتا ہے ایک صحابی تھے، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو جب مصعب بن عمیر مدینہ آئے تبلیغ کے لیے، جب اللہ کے رسول ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا مدینہ میں، تو بہت سارے لوگ، تقریباً کہا جاتا ہے کہ ایک سال کے عرصے میں 1000 تک لوگ چلے گئے تھے جو مدینہ میں ایمان لائے ماشاءاللہ۔ تو ان کی تبلیغ سے بہت سارے لوگوں پر اثر پڑا، بہت سارے لوگ قرآن سیکھنے لگے۔ تو یہ اسید بن حضیر نے پہلے شروع میں مخالفت کی، لیکن جب صہیب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ایک بار آپ سنیے تو صحیح، بیٹھیے تو صحیح، جب قرآن سنا تو قرآن کے ایسے ہو گئے کہ لوگ ان کو قرآن کا آدمی کہنے لگے تھے کہ بس یہ تو قرآن ہی کے ہو کر رہ گئے۔ اتنی ان کو دلچسپی ہو گئی تھی قرآن اور قرآن کی تلاوت سے کہ اکثر راتوں میں جاگ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے نفل نمازوں میں۔ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اے اللہ کے رسول، جب میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایسے بادل ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو اور لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ قرآن کے ہو کر رہ گئے تھے، کس طرح سے قرآن سے ان کو دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ تو یہ قرآن تو وہ نعمت ہے کہ اس پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، اور یہ تو ان تمام نعمتوں سے، ان تمام دولت سے، ہر چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کتنا شوق ہوتا ہے نا ہم کو کپڑوں کا، اپنے لباس پر ہم کتنا وقت، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر کتنا سلیکٹڈ پیس ہم لیتے ہیں نا کہ بس جو پسند آئے گا، جو اچھا ہوگا وہی ہم لیں گے، اس پر اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کپڑا تو پرانا ہو جائے گا، ایک دن آخر کار اس کو پھینکنا پڑے گا، پھٹ جائے گا۔ کتنا بھی مہنگا لیا ہو ڈریس، اگر اس پر ایک چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے آئل کا، وہ تو بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب جو شوق ہوتے ہیں تو جوانی کے شوق ہوتے ہیں، جب بڑھاپا آ جاتا ہے انسان کو تو اس وقت تو اس کی دلچسپیاں یہ ساری نہیں رہتی۔ جو رنگ پہننے کا شوق یا جو جیولری کا شوق کم عمر میں ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتا، اس وقت یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اسی طرح سے قرآن کا شوق بھی ہم کو اسی عمر میں ہونا چاہیے جب ہمارے سارے سینسز کام کر رہے ہوں۔ قرآن کو بڑھاپے کے لیے نہ اٹھا کر رکھیں، یہ ایسی چیز ہے اس کو ہمیں جمع کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے لیے لباس منتخب کرتے ہیں بہترین سے بہترین، اسی طرح سے قرآن کی آیتوں کو، اس کے الفاظ پر غور و فکر کرنا ہے، روز کے لیے منتخب کر لینا ہے کہ اتنا تو مجھے روز پڑھنا ہی ہے، اتنا تو مجھے روز سمجھنا ہی ہے، یا اتنا تو مجھے روز لوگوں کو بتانا ہی ہے۔ پہلے سے ہم منتخب کر لیں، پہلے سے ہم سوچ لیں، تو ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو ایسی چیز ہے، سب سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، اسی پر خوشیاں منانا چاہیے۔ چند احادیث دیکھ لیتے ہیں قرآن کے بارے میں، ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو پہلے تو یہ چار صفات بتائی گئی ہیں، دلوں کی بیماریاں یہ کتاب ختم کرتی ہے، مثلا شرک، کفر، حسد، بغض وغیرہ، خود غرضی، لالچ، یہ سب ختم کر دیتی ہے اس کتاب کی تلاوت، ہمارے دلوں سے یہ روگ سب نکل جاتے ہیں۔ پھر قرآن انسان کے تمام زندگی کے شعبوں پر حاوی ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر فرد کے الگ الگ حقوق ہمیں بتاتا ہے، متعین کرتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول، قوانین بتاتا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، چاہے وہ گھروں میں رہنے والے لوگ ہوں یا حکومت کرنے والے لوگ ہوں، سارے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس کا نزول باعث رحمت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس کی زندہ مثال ہم نے دیکھ لی کہ وہ صحابہ کرام، جو وہ لوگ تھے کہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، چرواہے تھے، یا جن کو باقی دنیا کے لوگ، کوئی حیثیت جن کی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو کوئی وہ قدر عزت نہیں دیتے تھے، لیکن یہی صحرا میں رہنے والے لوگ، یہی صحرا نشین جب قرآن کے حامی ہوئے اور قرآن کے حامل بنے تو یہ دنیا کے امام بن گئے۔ ایسے ایسے ان کے بہترین اخلاق کے نمونے ہمیں نظر آتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی مثال دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی مثال ہمیں ملتی ہے جو صحابہ کرام کے اخلاق کریمانہ تھے، ویسی کہیں کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ یہ قرآن نے ان کو بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بزر غفاری کے بارے میں کہ اگر کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا ہو تو وہ میرے امتی بزر غفاری کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، ایسے بن گئے تھے صحابہ کرام اسی قرآن کی بدولت، اسی قرآن کی تعلیم سے۔ ایسا ان کو شغف ہو گیا تھا قرآن سے کہ سب کچھ ان کے لیے بس یہ اللہ کی کتاب تھی۔ تو آج ہم کیوں دنیا میں ذلیل و خوار ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور انہی کی دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ کتاب، اسی سے ہمیں محبت ہو، ہماری دلچسپیاں ساری اسی سے جڑی ہوئی ہوں، ہماری صبح اس کتاب سے ہوتی ہو، ہماری شام اس کتاب سے ہوتی ہو۔ اللہ نہ کرے کہ کتاب کو کبھی ہم چھوڑنے والے بنے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ تم خود ہی حلال اور حرام کے مالک بن بیٹھے، جبکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت اپنے نبی کو بھی نہیں دی۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے صرف ایک دفعہ اتنا کہہ دیا، اب سے میں شہد نہیں استعمال کروں گا۔ سورۃ تحریم میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے وہ چیز کیوں حرام کر لی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی؟ تو یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا۔ تو یہاں پر ہم سب سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں تقسیم کر لی تھی جانوروں کی بھی، کہ فلاں چیز ہماری عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں کے لیے حرام، یا فلاں چیز مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام۔ تو خود ہی حلال اور حرام کے مالک بن بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی اجازت تم کو کس نے دی ہے؟ تم نے کیوں کیا یہ کام؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت دی تھی، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ یعنی اگر تم پھر اپنی طرف سے تم نے حلال اور حرام بنا لیے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ تو تمہارے اسی جھوٹ کی بنا پر جو تم جھوٹ باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر، تو تم جانتے تمہارے ساتھ اس روز کیا معاملہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ یعنی جو تصرف تم نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا، حالانکہ تمہاری وہ پوزیشن نہیں تھی۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی نوکر ہے اور نوکر یہ کہے مالک کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کوئی مالک ایسے نوکر کو رکھے گا بھلا کہ جو خود اسی پر حکم چلائے؟ تو مالک کا کہا نوکر کو ماننا ہوگا، نہ کہ نوکر مالک کو حکم دے گا۔ تو نوکر مالک سے پوچھے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو جو حدود مالک نے قائم کر رکھے ہیں نوکر کو اسی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ مالک بتائے گا کہ تم میرے مال میں سے کہاں تک تصرف کر سکتے ہو، کیا حدود اور قوانین ہیں۔ تو یہ سب کچھ مالک طے کرے گا، نہ کہ نوکر۔ اور پھر اگر اختیار دیا ہے مالک نے، تو نوکر اتنا ہی جو اختیارات دیے گئے ہیں اسی کے مطابق کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ تو تم کو تو پہلی بات کوئی اختیار دیا ہی نہیں گیا، اور اس کے باوجود بھی تم نے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تو کس کی اجازت سے تم نے یہ کیا؟ یہ تو تم پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یعنی ایک تو بغاوت کی اور دوسرا اس کو اللہ کی طرف سے کہہ رہے، تو تم نے دو جرم کر لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تو اختیار دے رہا ہے پھر بھی کہ ٹھیک ہے تم کو آزادی دی گئی ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں کچھ حرام ہیں، اب اس اختیار کا تم ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو تو پھر یہ تمہارا اپنا قصور ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، لذو فضل علی الناس، لیکن اکثر لوگ خود ہی ناشکرے ہوتے ہیں، شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ